بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. اہل سنت و جماعت کا عقیدہ قرآن اور سنت کی روشنی میں سلف صالحین کی سمجھ کے مطابق درس جاری ہے. ہم دسویں اصل پہ بات کر رہے تھے کہ اہل سنت و جماعت کا موقف بدعت اور اہل بدعت کے متعلق، اور بدعت پر بات کرتے ہوئے ہم آج بات کریں گے امت میں بعض موجودہ بدعات کے متعلق بات کرتے ہیں کہ آج امت میں کون کون سی بدعات موجود ہیں، اس کا ذکر کرتے ہیں، پھر ان بدعات کے اسباب کیا ہیں. تو امت میں جو آج بدعات موجود ہیں ان میں سے نمبر ایک، قبروں کے متعلق چند بدعات ہیں. قبروں کے متعلق ان میں سے سب سے بڑی بدعت یہ ہے کہ مرنے کے بعد، قبر میں دفن ہونے کے بعد، ان لوگوں سے دعا کرنا، ان لوگوں کو پکارنا اور ان کو وسیلہ بنانا. جب انسان مر جاتا ہے تو اس دنیا سے منقطع ہو جاتا ہے، اور سب سے بڑا جو جرم ہوا ہے اس زمین کے اوپر وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر بعض مخلوق کی طرف بعضوں نے توجہ کی ہے اور انہیں اپنا مشکل کچھ اور حاجت روا سمجھا ہے، جبکہ وہ اس دنیا میں نہ رہے مرنے کے بعد. تو مردوں سے دعا مانگنا، ان کو پکارنا، ان کے لیے قربانی کرنا، ان کے لیے نظر و نیاز کرنا، ان کی قبروں پر مزارات تعمیر کرنا، مجاوری کرنا، یہ سارے کے سارے جو اعمال ہیں یہ شرک اکبر ہے. قبروں کا طواف کرنا یہ سارا شرک اکبر ہے، یہ شرک ہے جو دار سم سے خارج کر دینے والا عمل ہے. اب ذرا غور کریں ذرا اس بات پہ، یعنی اس انسان یہ تصور کیسے کیا کہ جو ذات حی قیوم ہے، حی اور قیوم، اس کو چھوڑ کر جو مر چکے ان کی طرف توجہ کریں اور ان کو جا کے پکاریں. جو ذات ہمیشہ زندہ ہے، جو خود بھی قائم ہے اور پوری کائنات کو قائم کیا ہوا ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت الکرسی نے، جو سب سے عظیم آیت قرآن مجید کی، اللہ لا الہ الا ہوا الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم. ایسے عظیم ذات ہے جو ہمیشہ زندہ ہے، ہمیشہ سے زندہ ہے، ہمیشہ زندہ رہے گی اور قائم ہے ہمیشہ سے. پوری کائنات کا قیام اس ذات سے، اور اس ذات کو نہ اونگ آتی ہے اور نہ نیند آتی ہے. اگر اونگ آ جاتی تو اس پوری کائنات کا نظام جو ہے درم برم ہو جاتا، یہ سیارے ٹکرا جاتے سارے، زندگی مٹ جاتی، پوری کائنات ختم ہو جاتی. تو اونگ بھی نہیں آتی اور نیند بھی نہیں آتی. جس ذات، اس ذات کو پکارنا چاہیے، اس ذات کے سامنے سر جھکانا چاہیے، اسی ذات کو مشکل کشا حاجت روا جاننا چاہیے جس کی یہ صفات ہے، جو حی ہے اور قیوم ہے. اور جو مر جاتے وہ حی قیوم ہیں. لیکن دیکھیں تعجب کی بات، دیکھیں لوگ کہتے ہیں، ذرا غور کریں، جب کوئی شخص کسی قبر والے کو پکارتا ہے، ہم یہاں پہ بیٹھے ہیں، بعض لوگ یہاں پہ یعنی سعودی عرب میں آتے ہیں، تعجب کی بات ہے، یہاں پر علم ہے، ایمان ہے، توحید ہے، سنت ہے، آپ کو سب کچھ ملتا ہے الحمدللہ. یہاں پہ اس کے باوجود بھی بیٹھے ہوتے ہیں، تنگی میں کہتے ہیں اے اجمیر والے میری بگڑی بنا دیں، بے روزگاری ہوئی ہے تھوڑی سی، اے اجمیر والے میری مجھے روزی عطا فرما. ارے اب کہاں بیٹھے ہو، اللہ جانتے ہیں کہ اللہ کا کتنا فضل و کرم ہے کہ آپ لوگ اس ملک میں موجود ہیں، دنیا میں کتنی لوگ ہیں، واللہ ہے میں لاکھوں نہیں کہوں گا، کروڑوں نہیں کہوں گا، کئی کروڑ ایسے لوگ ہیں جو تمنا کرتے ہیں، ان کی ایک خواہش زندگی کی کہ وہ آ کے اپنے رب کے گھر کا دیدار کر لیں، اور وہ مر جاتے ہیں اپنے اس خواہش کو اپنے سینے میں لیے ہوئے دفن ہو جاتے ہیں، لیکن کو اللہ تعالیٰ توفیق نہیں دیتا. اللہ تعالیٰ ان کروڑوں لوگوں میں سے، بہت سارے کروڑوں لوگوں میں سے اللہ تعالیٰ نے مجھے، آپ کو، آپ کو، آپ کو، آپ کو چنا ہے اور آپ کو اس ملک میں لا کے کھڑا کر دیا ہے. جب بھی دل تنگ ہوتا ہے احرام باندھ کے لبیک لو میں کہتے ہیں حرم میں چل جاتے، عمرہ کر کے آتے ہیں، اور ہر پانچ سال کے بعد جسے اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے جا کے حج بھی کر لیتا ہے. کتنی بڑا احسان ہے، کتنی بڑا انعام ہے رب ذوالجلال سبحانہ و تعالیٰ. لیکن لوگ یہاں پر آ کے اس طریقے کا عقیدہ رکھیں اے اجمیر والے میرے ڈگری بنا دیں. سبحان اللہ، ذرا غور کریں اس شخص کی بات پہ، اس شخص کا عقیدہ کیا ہے. یعنی اجمیر والا جو ہے وہ سنتا ہے، سنتا تو زندہ بھی ہے یا مر چکا ہے، زندہ بھی ہے اور ہمیشہ تک ہے، جب سے مرا ہے پتہ نہیں ہے کہ نہیں، آج بھی زندہ کل تک تا قیامت رہے گی. اچھا سنتا بھی ہے، وہ زندہ بھی ہے. اچھا جب وہ سنتا ہے، سب کی سنتا ہے، ہر وقت میں سنتا ہے، ہر زبان کو سمجھتا ہے اور سب کی ایک وقت میں پوری بھی کرتا ہے، یہ عقیدہ ہے کہ نہیں؟ چاہے وہ زبان سے نہ مانے لیکن دل کے اندر یہ عقیدہ ہے کہ نہیں؟ ایک جدہ میں بیٹھا ہے اسے پکار رہا ہے اردو میں، دوسرا عربی میں پکار رہا ہے، تیسرا چین میں بیٹھا ہے اس کا مرید چائنیز میں پکار رہا ہے، چوتھا جاپان میں بیٹھا ہے، پانچواں انگلینڈ میں بیٹھا ہے انگلش میں پکار رہا ہے. وہ سب کی سنتا ہے، ہر وقت میں سنتا ہے، ہر زبان کو سمجھتا ہے اور سب کی پوری بھی کرتا ہے. میرے بھائی اللہ تعالیٰ کی سوا کوئی دوسری ذات ہے؟ کوئی دوسری ذات ہو سکتی ہے؟ کتنی بڑا جرم ہے یہ، بدعت شرک اکبر ہے، آج امت میں پھیلی ہوئی ہے اور کینسر کی طرح نعوذ باللہ پھیل چکی ہے. اور جب تک یہ بڑی بدعت موجود ہے، یاد رکھیں یہ امت کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی. یہ جب خود ذلیل ہونا چاہتی ہے، انہی درگاہوں میں، اپنے درگاہوں کی چوکٹوں پہ اپنے سر کو رگڑنا چاہتی ہے، ماتھے کو، ناک کو رگڑنا چاہتی ہے، اپنے رب کا دروازہ چھوڑ کر اپنے جیسی ضعیف مخلوق پر کے مردہ مخلوق کی طرف جا کر اپنی مانگیں اور اپنے سوال اور اپنی مصیبتیں، اپنی مشکلیں انہیں کس پرد کرتی ہے، تو کیا ایسے لوگ کبھی کامیاب ہوں گے، کبھی عزت پائیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے آج مسلمانوں کو ان کے حوالے کر دیا ہے، کیونکہ وہ خود اپنے رب کے حوالے نہیں اپنے آپ کو کرنا چاہتے. آج اس لیے ہم ذلیل و خوار ہیں. تو یاد رکھیں، جب اس شرک کا خاتمہ ہوگا، جب یہ شرک مٹے گا، آپ کہیں گے شرک مٹے گا کیسے؟ یہ تو رہے گا، تک تا قیامت رہے گا. بھی آپ کس نے کہا کہ آپ شرک کو مٹائیں یا میں شرک ہوں؟ میں کون ہوں تو مٹانے والا؟ میں اپنی اس پانچ فٹ قد سے تو مٹا سکتا ہوں کہ نہیں؟ میں اپنے جواب دے ہوں کہ نہیں؟ میں اپنی زندگی سے شرک کو مٹا دوں؟ آپ اپنی زندگی سے مٹا دیں، پھر اپنے گھر سے شروع کریں. جب میں سدھروں گا، میرا گھرانہ سدھرے گا، یہ معاشرہ بھی سدھرے گا، یہ امت بھی سدھرے گی. لیکن جب میں خود کہوں گا یار کیا ہو سکتا ہے، امت کہاں تبدیل ہوگی؟ امت تو تبدیل نہیں ہونے والی. آپ کس نے کہا کہ آپ سے پوری امت کا سوال ہوگا؟ آپ سے قیامت کے دن آپ کے سب سے پہلے آپ کے اپنے متعلق سوال ہوگا، میں عجب تم مرسلین، اے میرے بندے تو نے میرے رسول کو جواب کیا دیا؟ میرا رسول سب سے پہلے توحید کی دعوت لے کے آیا ہے، کیا تو نے اسے اپنایا ہے اپنی زندگی میں؟ اسے سمجھا ہے لا الہ الا اللہ کا معنی کیا سمجھا ہے؟ محمد رسول اللہ کا معنی کیا سمجھا ہے؟ اگر سمجھا ہے تو کامیابی ہے، نہیں سمجھا ہے تو ناکامی ہے. دوسری بدعت یہ تھا ان کو پکارنا براہ راست. دوسری بدعت ہے کہ انبیاء علیہ صالحین کو وسیلہ بنانا، کہ اللہ تعالیٰ نبی کے صدقے یا ولی کے صدقے میرے دعا قبول فرما، یہ شرک نہیں ہے، بدعت ضرور ہے. دیکھیں پہلی بات، بعض لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہم پھر دعا کیسے مانگیں. اس طریقے سے دعا مانگی جس طریقے سے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مانگتے تھے اور جس طریقے سے صحابہ کرام مانگتے تھے. میرا ایمان ہے کہ صحابہ کرام اولیاؤں کے سردار ہیں, اماموں کے سردار ہیں. نہیں, صحابہ کرام سے بڑھ کے کس نے دین کو سمجھا ہے؟ صحیح بخاری میں ایک روایت ہے, سید عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں شدید قحط آیا. قحط کہتے ہیں جب کھانے پینے کی قلت, شدید قلت ہو جاتی ہے اور بھوک اور پیاس میں لوگ تڑپنا شروع ہو جاتے ہیں. تو شدید قحط آیا مدینہ میں, سید عمر موجود ہیں مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قبر مبارک کے قریب. صحابی آتے ہیں, اے امیر المؤمنین سید عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ اصحاب اجمعین, آپ دیکھیں ہمارا حال کیا ہو گیا ہے, کچھ کریں ہمارے لیے, ہم کیا کریں, ہماری رہنمائی کریں. سیدنا عمر نے سیدنا عباس رضی اللہ عنہ کو گھر سے بلایا. سیدنا عباس کون ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں, بزرگ شخصیت ہیں. ان کو گھر سے بلایا. جس سیدنا عباس مسجد نبوی میں داخل ہوئے, دیکھے سب صحابہ جمع ہیں, انہیں کا انتظار ہو رہا ہے. سیدنا عمر نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے, اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی, اے اللہ تعالیٰ جب پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے تو ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کرواتے تھے اور بارش آپ عطا فرماتے تھے, اللہ تعالیٰ بارش نازل فرماتا تھا. آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے ہیں, ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا سے دعا کرواتے ہیں, اے اللہ تعالیٰ ہمیں بارش سے نواز دے. چنانچہ سیدنا عباس دعا مانگتے ہیں, صحابہ کرام آمین کہتے ہیں, اللہ تعالیٰ بارش نازل فرماتا ہے. ذرا اس قصے پہ غور کریں, اگر براہ راست نبی سے دعا کرنا, اے نبی ہمیں بارش عطا فرما, جائز ہوتا ہے. صحابہ کرام سیدنا عمر بن خطاب کبھی سیدنا عباس گھر سے بلاتے؟ ذاتی طور پر کون زیادہ بہتر ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا سیدنا عباس؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں اللہ تعالیٰ کی, کوئی بھی ان کے برابر ہو نہیں سکتا پوری کائنات میں. لیکن سیدنا عباس گھر سے کیوں بلا؟ بات ذات کی نہیں ہو رہی, بات عبادت کی دعا کی ہو رہی ہے. اگر ذات کی بات ہوتی تو سیدنا عمر خطاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست دعا مانگتے, اے اللہ کے پیارے نبی ہمیں بارش عطا فرما. لیکن نہیں, دیکھیں صحابہ ہمیں سبق کیا دے رہے ہیں, اور پھر یہ بھی نہیں فرمایا اے اللہ نبی کے صدقے ہمیں بارش عطا فرما. نہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو براہ راست پکارا اور نہ ہی وسیلہ بنایا کہ اللہ تعالیٰ نبی کے صدقے ہمیں بارش عطا فرما, بلکہ ایک جو شرعی راستہ ہے اسے اپنایا, وہ ہے کسی بزرگ سے دعا کروانا. وسیلے کے دو طریقے ہیں, ایک ہے شرعی وسیلہ اور دوسرا ہے غیر شرعی وسیلہ جو ممنوع ہے. شرعی وسیلہ یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے ناموں سے وسیلہ مانگو, اللہ تعالیٰ ناموں کو وسیلہ بناؤ, اللہ تعالیٰ تو رحیم ہے, تو کریم ہے, تو عظیم ہے, میرے دعا کو قبول فرما. اے اللہ تعالیٰ تو رحم کرنے والا ہے, مجھے روزی عطا فرما. اے اللہ تعالیٰ تو کرم کرنے والا ہے, مجھے نیک و صالح اولاد عطا فرما. اللہ تعالیٰ کے ناموں کو وسیلہ بنانا, اللہ تعالیٰ کی صفات کو وسیلہ بنانا, اپنے عمل صالح کو وسیلہ بنانا. اے اللہ تعالیٰ جو ابھی عشاء کی نماز میں پڑھ کے آیا ہوں, اے اللہ تعالیٰ اس نماز کے صدقے میرے دعا قبول فرما. یہ شرعی وسیلہ ہے. آپ کسی زندہ بزرگ کے پاس جاتے ہیں, امام مسجد ہے یا کوئی بزرگ ہے, آپ کہتے ہیں امام صاحب آپ میرے لیے دعا کیجیے, میرا بچہ بیمار ہے, کہ اللہ تعالیٰ میرے بچوں کو شفا عطا فرمائے, جائز. لیکن یہ کہنا اے اللہ تعالیٰ غوث کے صدقے, نبی کے صدقے, ولی کے صدقے میرے بچے کو شفایاب کر دے یا مجھے رزق عطا فرما, یہ جائز نہیں. یہ غیر شرعی وسیلہ ہے, یہ بدعت ہے. وہ براہ راست پکارنا تو شرک ہے. نمبر تین, دعا تو اللہ تعالیٰ سے مانگنی ہے لیکن قبروں کے قریب بیٹھ کر, یہ عقیدہ رکھتے ہوئے کہ یہ جگہ مبارک ہے. بعض لوگ جاتے ہیں مزاروں کی طرف, ان سے نہیں مانگتے, وہ کہتے ہیں بھی ہم اس پیر سے نہیں مانگتے کچھ, ہم مانگتے اللہ تعالیٰ سے ہیں, لیکن جگہ تو بابرکت ہے نا, اس لیے مانگتے. یہ بھی بدعت ہے. یہ کس نے کہا کہ یہ جو قبر ہے یہ بابرکت ہے؟ کوئی دلیل ہے؟ قل ہات برہانکم ان کنتم صادقین. اگر وہ ولی ہے, وہ عظیم ہے, تو اس کا اپنا عمل ہے, اور اس کو عمل کا اجر اسے قیامت دن ملے گا, اور دنیا میں اس کے اتنا کافی ہے کہ وہ امام بن کے مرا ہے, اس کی عزت ہوئی اور اسی عزت میں مرا ہے اگر واقعی اللہ تعالیٰ کا ولی ہے. باقی اس کے ولی ہونے سے اس کی مٹی کی جو قبر ہے جو قبر کی مٹی وہ بابرکت ہو جائے اس کی کوئی دلیل نہیں. اس لیے یہ عقیدہ رکھنا کہ قبروں کے پاس جا کے دعا مانگنا یہ بھی بدعت جائز نہیں. نمبر چار, قبروں پر جا کے سورہ فاتحہ پڑھنا. بعض لوگ جاتے ہیں قبرستان سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں, یعنی بھائی یہ جائز نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب قبرستان میں جاتے تو مسنون دعا پڑھتے, السلام علیکم دار قوم صالح انتم سبقون نحن لاحقون. اے وہ لوگ جو ایمان پر والے ہیں, جو مومن ہیں, جو فوت ہو چکے ہیں, اللہ تعالیٰ تم پر رحم فرمائے, تم لوگ ہم میں اور آپ سے اتنا فرق ہے کہ تم لوگ پہلے چلے گئے ہم پیچھے آ رہے ہیں. یہ دعائیں مسنون ہیں, کیونکہ سلام کی تو رحمت کی دعا کرنا ہے. وہاں پہ قرآن مجید جا کے پڑھنے, سورہ فاتحہ پڑھنا مردوں پر, چاہے قبرستان میں پڑھیں یا بیٹھ کے اپنی جگہ پہ پڑھیں. بعض لوگ کہتے ہیں جی فاتحہ جی درود فاتحہ پڑھو. یہ درود فاتحہ کس کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں؟ مردوں کے لیے درود فاتحہ پڑھے گا کوئی دلیل نہیں ہے بدعت. اسی طریقے سے قبروں پر قبر کو پکا کرنا جائز نہیں ہے, بدعت ہے. قبروں پر دیے جلانا, روشن کرنا جائز ہے. الا کہ جو لائٹیں لگاتے ہیں قبرستان میں گورنمنٹ کی طرف سے تاکہ رات کو اگر کوئی دفن کرنا, یہ تو جائز ہے. لیکن قبروں کو کی تعظیم کے لیے اگر بتیاں جلانا یا دیے جلانا, یہ بدعت جائز نہیں ہے. کہ قبروں کی تعظیم سے ہی شرک پیدا ہوتا ہے, یاد رکھیں. قبروں کی تعظیم کرنا جائز نہیں ہے. اور امت میں جو سب سے پہلا شرک, پوری دنیا میں جو سب سے پہلے شرک نمایاں ہوا, وہ قوم نوح علیہ الصلوۃ والسلام سے ہوا. صحیح بخاری سے عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ پانچ نیک اور صالح لوگ تھے, پانچ, ہود سواع یغوث یعوق نسر. یہ جو نام ہیں یہ سب نیک اور صالح بزرگ تھے. جب یہ مر گئے تو شیطان نے لوگوں کو وسوسہ کیا کہ نیک اور صالح لوگ مر چکے ہیں, آپ ان کی قبروں کی طرف جا کے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو. قبروں کی طرف کیوں جاؤ؟ تاکہ تمہیں یہ عظیم لوگ اللہ کے اولیاء یاد آئے, بس مانگ اللہ تعالیٰ سے. تو قبروں پہ جاتے تھے, قبروں کی تعظیم ان کے دل میں بیٹھ گئی. پھر کچھ عرصے کے بعد شیطان نے وسوسہ کیا, کب تک قبروں میں جاتے رہو گے؟ ان کے نام بھی مٹ جائیں گے. ایسا کرو ان قبروں پہ پتھر نصب کر دو تاکہ اور ان کا نام لکھ لو, یہ فلان بزرگ تھے, یہ فلان, یہ فلان, یہ فلان. تو پانچ نام لکھ دیے گئے نشانی کے طور پر, پتھر نصب کر دیے گئے. اچھا, پھر کچھ عرصے کے بعد وسوسہ کیا, بھی قبرستان کب تک جاتے رہو گے؟ یہ پتھر اٹھاؤ اور ان کو اپنی عبادت گاہ میں رکھ دو. تو عبادت گاہوں میں پانچ پتھر رکھ دیے, پتھر تھے, کوئی بت کی شکل نہیں تھی, صرف پتھر تھے. تو پھر کچھ عرصے کے بعد, اسے بخاری کی روایت ہے, پھر کچھ عرصے کے بعد شیطان وسوسہ کیا, بھی ان کو شکلوں تو بھول جائے گے تم لوگ, ان کو ان کی شکلوں میں تلاش لو. پھر پتھروں کو تراشا گیا اور پانچ بت بنے. سر عبداللہ بن عباس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اور جب علم جاتا رہا ان بتوں کی عبادت کی گئی. جب علماء ختم ہو گیا اور جاہل لوگ رہ گئے, وہ یاد رکھے ہر داڑھی پگڑی والا عالم نہیں ہوتا. جب علم جاتا رہا, یہ الفاظ صحیح بخاری کے, جب علم جاتا رہا ان کی عبادت کی گئی. بات کہاں سے شروع ہوئی؟ قبر سے شروع ہوئی, قبر کی بدعت سے. اور انتہا کہاں پہ ہوئی؟ بتوں کی عبادت پہ, شرک اکبر پہ. آج بھی امت میں اگر آپ ذرا غور کریں تو بدعت القبور سے بات شروع ہوتی ہے اور پھر ان قبر والوں کی عبادت پہ جا کے بات ختم ہوتی ہے. تو قبر کی تعظیم کسی بھی طریقے سے جائز نہیں ہے. اسی طریقے سے قبروں پر مزارات تعمیر کرنا, قبروں پر نام لکھنا جو پلیٹس لگتی ہیں, قبروں پر مساجد تعمیر کرنا, مسجد بنانا قبر کے اوپر, ہرگز جائز نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لعنت ہو یہود و نصارہ پر, انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں پر مساجد تعمیر کر دی. وہ یہ تب فرمایا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری وقت, اس مشکل وقت میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم امت کو یہ پیغام دیتے ہیں, لعنت ہو یہود و نصارہ پر, ان لوگوں نے اپنے انبیاء کی قبروں پر مساجد بنائی. یعنی تم لوگ ذرا احتیاط کرنا, وہ راستہ نہ اپنانا, ورنہ تم بھی لانتی بن جاؤ گے. آج ذرا امت پہ غور تو کریں, کون سی مسجدیں ہمارے ملکوں میں, الا من رحم اللہ سبحانہ, بہت کم, جس مسجد میں قبر نہ ہو یا مزار نہ ہو. اس مسجد کو بابرکت سمجھا نہیں جاتا جس میں مزار نہ ہو. بعض لوگ کہتے ہیں یار جس مسجد مزار نہیں ہوتا ہمارا دل نہیں لگتا, ہم جاتے تو ہیں لیکن مزہ نہیں آتا. ان اللہ ان اللہ راجعون. جانتے ہیں کیا ہے, یہ شرک و بدعات کا ایک انبار سا ایک پردے سے لگے ہوئے ہیں دلوں کے اوپر. ان کے دل تنگ ہوتے ہیں جب مسجد میں داخل ہوتے ہیں, ان کے دل کشادہ ہوتے ہیں جب وہ شرک و بدعت کرتے ہیں مزارات کی طرف جاتے ہیں. قبروں کی مجاوری کرنا یہ بھی بدعت ہے, نظر و نیاز کرنا یہ سب میں بتا چکا ہوں. آگے جو معروف و مشہور بدعت ہے آج کے زمانے میں, جشن میلاد النبی منانا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا جشن منانا بھی بدعت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش قابل تحسین ہے, قابل شرف ہے, الحمدللہ اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن کیا اس دن میں جشن منانا جائز ہے؟ اب ذرا غور کریں, قرآن مجید میں ایک آیت بھی نہیں ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت کے جشن کا ذکر ہو. احادیث کے مجموعے میں کوئی بھی ایک حدیث نہیں, نہ صحیح اور نہ ضعیف, جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جشن ولادت کا ذکر ہو. ٹھیک, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں جشن نہیں منایا, بالکل ثابت نہیں ہے. صحابہ کرام جو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنی جان, اپنی مال, اپنی اولاد, اپنے سب کچھ قربان کر دیا, انہوں نے بھی جشن ولادت میں نہیں منایا. تابعین نے جو صحابہ کرام کی جانشین ہیں انہوں نے بھی جشن ولادت نہیں منایا. اتباع التابعین جو تابعین کے جانشین ہیں انہوں نے بھی جشن ولادت میں نہیں منایا. تو پھر یہ کب شروع ہوا, کس نے سب سے پہلے شروع کیا, کس نے اسے ایجاد کیا؟ پہلی تین صدیوں میں اس کا وجود بھی نہ تھا. چوتھی صدی ہجری میں عبیدی, فاطمی اور رافضیوں نے جشن ولادت النبی کو ایجاد کیا. سن 363 ہجری میں, 363 ہجری میں چوتھی صدی میں یہ جشن میلاد النبی جو ہے یہ ایجاد ہوا, مصر میں ایجاد ہوا, عبیدی فاطمی نے اسے ایجاد کیا ہے. تو کیا رافضیوں کی بات کو سن کر آج ہم بھی جشن منائیں؟ اگر جشن منانا ہوتا, جائز ہوتا, تو پھر نبوت کا جشن بہتر ہوتا ہے ولادت کا جشن بہتر ہوتا؟ جب آپ سنگ نبوت ملی اس دن کا جشن ہوتا امت پہ, امت کے لیے, یا آپ سنگ ولادت زیادہ بہتر ہے؟ تو نبوت اور رسالت زیادہ عظیم درجہ ہے, لیکن اس دن بھی ہمیں جشن منانے کا حکم نہیں ملا. اور پھر تاریخ کون سی ہے؟ 12 ربیع الاول متعین ہے ہی نہیں, بعض کتابوں میں 9 ربیع الاول ہے, بعض میں 10 ہے, بعض میں 11, بعض میں 12, تو پھر 12 کو متعین کرنا کیوں؟ اور پھر جس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی, ولادت ہوئی, اس دن وفات بھی ہوئی, سبحان اللہ, دیکھیں ربیع الاول کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی اور ربیع الاول کو ہی وفات ہوئی. 12 ربیع الاول وفات کے لیے تو معروف ہے, ولادت کے لیے شک ہے. تو کیا ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے دن جشن منائیں؟ یہ کوئی عقل مندی کی بات ہے میرے بھائی؟ تو نہ تو اس کی کوئی دلیل ہے قرآن مجید سے, نہ حدیث سے, نہ تین بہترین زمانوں میں, اور نہ ہی کوئی عقلی دلیل ہے. تو جشن میلاد النبی منانا بدعت ہے اور جائز نہیں. اسی طریقے سے شب معراج کا جشن منانا, 27 رجب کو لوگوں کے شب معراج ہے اور جشن مناتے ہیں, وہی بات ہے. اگر شب معراج جشن کے لائق ہوتی تو سب سے پہلے میرے پیارے پیغمبر علیہ وسلم جشن مناتے, یا صحابہ کرام مناتے, یا تابعین, اتباع تابعین, بہترین تین صدیوں میں کوئی تو مناتا. یہ رات آتی رہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی اور صحابہ کرام کی زندگی میں بھی, لیکن اس رات کا جشن کسی نے منایا نہیں. اور یاد رکھیں, ایک رات کو متعین کرنا عبادت کے لیے یا نوافل کے لیے یہ بدعت جائز نہیں. آپ نے صلاۃ اللیل تہجد پڑھنی ہے, اللہ کا ذکر کرنا ہے, تو پورا سال پڑھے آپ کے لیے آپ پڑھیں, لیکن صرف ایک رات کو یہ سمجھنا کہ یہ فضیلت کی رات ہے اس کے لیے دلیل ہونی چاہیے. یہ تشریح اللہ تعالیٰ کا دین ہے. لیلۃ القدر بابرکت ہے کہ نہیں؟ بابرکت ہے. کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شهر. تو اگر شب معراج بھی بابرکت ہوتی تو کیا اللہ تعالیٰ ہمیں نہ فرماتے؟ کیا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نہ فرماتے؟ ذوالحجہ کے پہلے 10 دن برکت والے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والفجر وليال العشر والشفع والوتر. مفسرین فرماتے ہیں کہ لیال عشر مطلب ہے ذوالحجہ کے پہلے 10 دن بابرکت دن ہے. تو دلیل ہے شب معراج کی، کیا دلیل ہے؟ کوئی دلیل نہیں. تو اسے شب معراج کا جشن منانا جائز نہیں. 15 شعبان کو شب برات کا جشن منانا یہ بھی بدعت ہے، اس کی بھی کوئی دلیل نہیں. اس کی بھی یہی تفصیل ہے جو شب معراج کے لیے ہے. اسی طریقے سے محرم کا ماتم منانا، محرم میں ماتم منانا یہ رافضیوں کا کام ہے، لیکن مجھے تعجب ہوتا ہے کہ بعض اہل سنت بھی ماتم مناتے ہیں، اپنے چارپائی الٹی کر دیتے ہیں، شادی بیاہ نہیں کرتے، بعض لوگ کھانا بھی چھوڑ دیتے ہیں. کیوں میرے بھائی؟ یہ محرم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آتا رہا، صحابہ کرام کی زندگی میں آتا رہا، انہوں نے تو کبھی ماتم نہیں منایا. سیدنا حسین کو شہید کر دیا گیا 10 محرم کو، لیکن صحابہ کرام زندہ تھے، ان کے وفات کے بعد بھی انہوں نے کبھی تو ماتم نہیں منایا. تابعین زندہ تھے، اتباع التابعین زندہ تھے، پہلے 3 صدیوں میں کسی نے نہیں ماتم منایا. جو رافضی کام کرتے ہیں کہ ہم وہی کام کریں؟ اذان سے پہلے بلند آواز میں درود پڑھنا بدعت ہے. ہمارے ملکوں میں بہت معروف و مشہور ہے کہ اذان سے پہلے مؤذن جو ہے وہ مائک میں پہلے درود پڑھتا پھر اذان دیتا ہے. یہی اذان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوئی. سیدنا بلال اذان دیتے، سیدنا ابو محذورہ اذان دیتے تھے. کبھی درود پڑھا اذان سے پہلے؟ بھی مجھے ایک روایت دکھا دی، کہیں نہیں. کہتے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک مرتبہ درود پڑھا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا. کیا یہ حدیث صحابہ کرام کو نہیں آتی تھی؟ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کے زبان منور سے یہ لفظ نکلے ہیں کہ ان کو پتہ نہیں تھا کہ اذان سے پہلے اگر پڑھے تو قابل تحسین و قابل برکت ہے، قابل ثواب عمل ہے. تو اذان سے پہلے درود پڑھنا جائز نہیں ہے، بدعت ہے. اسی طریقے سے فرض نمازوں کے بعد اجتماع دعا کرنا، نماز پڑھ لی ہے اور پھر امام صاحب جو ہیں وہ مقتدی کی طرف رخ کر دیتے ہیں اور ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے ہیں اور مقتدی امین کہتے ہیں، یہ بدعت ہے، جائز نہیں. بدعت کیوں ہے؟ ایک چھوٹا سا عام سا کلیہ آپ کو دے رہا ہوں، وہ یہ ہے جو عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، صحابہ کرام نے نہیں کیا، بہترین 3 صدیوں میں ہمارے سلف نے نہیں کیا، وہ دین نہیں بن سکتا. یاد رکھیں یہ قاعدہ ہے. اسے جب بھی آپ سے کوئی شخص کہے یار آپ جشن کیوں نہیں مناتے ہو، آپ چھوٹا سا سوال کریں بس، سیدھا سادہ، کیا صحابہ کرام نے کیا تھا؟ اگر نہیں کیا تو میں بھی نہیں کرنا چاہتا ہوں. اگر ان کی پکڑ نہیں ہوگی تو میری پکڑ بھی نہیں ہوگی. اگر جشن کے بغیر وہ جنت میں جائیں گے تو میں بھی جشن کے بغیر جنت میں انشاءاللہ جاؤں گا. جو عمل انہوں نے نہیں کیا تو مجھے بھی نہ کہ میں بھی نہیں کروں گا. کیا خیال ہے؟ معتبر بات ہے کہ نہیں؟ اور میرا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ صحابہ کرام کو جنت سے محروم نہیں کرے گا، محروم کرے گا. اللہ تعالیٰ نے ان کو زندگی میں جنت کی خوشخبری سنائی ہے. اسی طریقے سے بدعی ذکر کرنا، ہو ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو، یہ کیا، یہ کون سا ذکر ہے؟ وہی بات ہے، کیوں نہ کریں؟ کیا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا؟ صحابہ کرام نے کیا؟ تابعین تابعین نے کیا؟ نہیں کیا، ہم بھی نہیں کرتے. سیدھی سادھی بات ہے بس. اگر انہوں نے نہیں کیا تو پھر مجھے بھی آپ نہ کہیں. افضل الذکر لا الہ الا اللہ، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے سب سے بہترین ذکر ہے لا الہ الا اللہ. ہم اس لا الہ الا اللہ کو چھوڑ کے سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر لا حول ولا قوت الا باللہ ان سب کو چھوڑ کر ہم اللہ اللہ کے گرد لگائیں، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ اسی طریقے سے قبروں کو بوسہ دینا، یہ بھی ایک بدعت ہے، بدعات میں سے، بھول گیا تھا میں. اور اولیاء اور صالحین کو بابرکت سمجھنا. بعض لوگ جاتے ہیں جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں اس کو پکڑتے ہیں، اسے ہاتھ پھیرتے ہیں اور اپنے جسم پہ پھیرتے ہیں، مسافہ کرتے ہیں دونوں ہاتھوں سے اور اسے اپنے منہ پہ پھیرتے ہیں. کیوں بھائی؟ وہ شخص بابرکت بابرکت ہے اپنے علم سے. اس برکت کو حاصل کرو اس شخص سے جو عالم ہے، اس علم حاصل کرنے سے. اس کا جسم جو ہے وہ بابرکت نہیں ہے کہ اسے ہاتھ لگا کے اپنے سینے پہ پھیرتے رہو یا اپنے آنکھوں پہ رکھتے رہو، نہیں. یہ غلو ہے اور ہمیں غلو سے منع کیا گیا، حد سے گزرنے سے منع کیا گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہلاک ہو گئے جو حد سے گزرنے والے ہیں. وہ حد سے گزرنا ہے. ان میں تعجب ہوتا ہے کہ بعض لوگ اس حد تک پہنچ گئے کہ محمد ذکر صاحب فرماتے کہ جو ان کا مشہور محدث ہے محمود الحسن صاحب جو ہیں انہوں نے شیخ رشید احمد گنگوئی صاحب کا بلغم پیا تھا تبرک کے طور پر, وہ بڑے محدث بنے ہیں بلغم پینے سے. میرے بھائیو ایک ہی ذات ہے اس دنیا میں جن کے جسم بابرکت ہے, جن کا لعاب بلغم بھی بابرکت ہے. کون ہے؟ میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ بھی مبارک ہے, بال بھی مبارک ہے, لعاب بھی مبارک ہے. جو پن جسم کو لگتا ہے صحابہ کرم زمین پہ نہ گرنے دیتے. ایک مرتبہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر کے بال ملوائے اور ایک صحابی کو بلایا, ان کو دے دیے اور فرمایا یہ میرے صحابہ میں تقسیم کر دو. صلح الحدیبیہ کے موقع پر مشہور واقعہ ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا تو صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پانی کو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے گرتا تھا اسے زمین پہ نہ گرنے دیتے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک ہے. وہ کون سی ذات ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو مبارک ہے؟ اگر کوئی ہوتے تو سیدنا ابوبکر صدیق ہوتے. کیا کبھی صحابہ نے سیدنا ابوبکر صدیق کا کبھی بال لیا اسے مبارک سمجھا ہے؟ کبھی ان کا لعاب لیا منہ سے نکلنے والا تھوک لی؟ کبھی ان کے جسم سے برکت حاصل کرنے کی کوشش کی؟ ہرگز نہیں. تو پھر کیا آج کے دور کے یا صرف پہلے کے جتنے بھی علماء اور امام گزرے ہیں کیا وہ صحابہ کرام زیادہ بہتر ہے؟ پھر بھی صحابہ کرام کا راستہ صراط مستقیم ہے. اسے اللہ تعالیٰ نے حکم دے کہ سبیل المؤمنین کے راستے کو اپناؤ, دوسرے راستے نہ اپناؤ. تو جو صحابہ نے نہیں کیا وہ ہم بھی نہیں کرتے. دیکھیں ہماری دعوت بالکل آسان ہے, واضح دعوت ہے, سبیل المؤمنین کو اپناؤ, صحابہ کرام کے راستے کو اپناؤ. اسی طریقے سے بدعت میں سے زبان سے جہر نیت کرنا. نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں بعض لوگ, نیت کرتا ہوں نماز کی دو رکعت فرض نماز فجر کی, امام کے پیچھے پتہ نہیں لمبی مجھے آتی بھی نہیں ہے, اللہ اکبر. یہ جو زبان سے نیت کے الفاظ ہیں یہ بدعت ہیں. کیوں؟ وہی بات ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے, صحابہ کرام نے بھی نہیں کیا ہے. اگر اس میں خیر ہوتا تو ہمیں تعلیم سب سے پہلے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دیتے, صحابہ کرام تعلیم دیتے. جب انہوں نے یہ عمل نہیں کیا تو ہم کیسے کریں؟ دوسری بات یہ ہے کہ نیت دل کا عمل ہے, زبان کا عمل ہے, دل کا عمل. انما الاعمال بالنیات, عمل کا مطلب نیت پہ ہوتا ہے, نیت دل کا عمل ہے. تو نیت دل سے کی جائے زبان سے نہیں کی جاتی. زبان سے صرف دو نیتیں کی جاتی ہیں دل کے ساتھ ساتھ, دو ہیں. نمبر ایک عمرے کی حج کی نیت, ہم دل سے نیت کرتے ہیں اور زبان سے کہتے ہیں لبیک اللہم حجن یا لبیک اللہم عمرہ, اللہ تعالیٰ میں حج کے لیے حاضر ہوں یا اللہ تعالیٰ میں عمرے کے لیے حاضر ہوں یا اللہ تعالیٰ میں حج عمرے کے لیے حاضر ہوں. یہ زبان سے بھی ہے اور دل سے تو ویسے ہی ہے. یا دوسری نیت جو زبان سے کہتے ہیں قربانی کرتے وقت, ہم جب قربانی کا بکرا ذبح کرتے ہیں یا گائے یا اونٹ کیا کہتے ہیں؟ تکبیر پڑھتے ہیں سب اللہ اکبر اللہم منک و الیک, پھر کہتے ہیں کس کی طرف سے. ٹھیک ہے, یہ جو زبان سے کیسے جائز ہیں؟ اور نماز کی نیت کیوں جائز نہیں ہے زبان سے؟ کیونکہ اس کی دلیل ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حج کی نیت کی تو زبان سے کی, عمرے کی نیت کی تو زبان سے کی, اور جب قربانی کرتے ہوئے جو قربانی کرنے کا وقت تب بھی زبان سے نیت کی. جب نماز پڑھی زبان سے نیت نہیں کی, جب زکات دی زبان سے نیت نہیں کی, روزہ رکھا زبان سے نیت نہیں کی. وہ بے سوم قدر شہر رمضان, یہ ضعیف روایت ہے. تو روزہ رکھتے ہوئے زبان سے نیت نہیں ہوتی. جب آپ سحری کے لیے اٹھتے ہیں تو یہ تو نیت ہے. پورے سال میں کبھی آپ رات کے چار بجے اٹھ کے کچھ کھایا کبھی؟ صرف رمضان اس کے کیوں کھاتے ہیں؟ یہ نیت ہے. تو نیت کا دار و مدار, نیت کی جگہ دل ہے, زبان نہیں ہے. اور آخر میں بدعتیں اور بھی ہیں, اس میں اکتفا کرتا ہوں. کسی غار یا کسی پہاڑ یا کسی درخت کو ببرکت سمجھنا, غاروں میں برکت نہیں ہوتی. بعض لوگ کہتے ہیں غار حرا بابرکت ہے, مکہ میں جاتے ہیں جیسا کہ حرم کو بابرکت سمجھتے ہیں اللہ کے گھر کو, اسی طریقے سے غار حرا کی طرف جاتے ہیں یا غار ثور کی طرف جاتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی بابرکت ہے. دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے تو غار میں جاتے تھے, جب وحی نازل ہوئی نبوت کے بعد غار کی طرف نہیں گئے. اگر یہ جگہ بابرکت ہوتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ضرور آگاہ کرتے, صحابہ کرام بھی وہاں پہ جاتے. کیا صحابہ مکہ میں نہیں رہتے تھے؟ صحابہ مکہ میں رہتے تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد بھی. تو کسی سے ثابت ہے کہ کبھی اس غار حراء کی طرف گئے اور وہاں پر کوئی دو نفل پڑی؟ نہیں، کسی ثابت نہیں. تو غار حراء یا کوئی بھی غار ہو، غاروں کو بابرکت سمجھنا، بعض درختوں کو بابرکت سمجھنا یا بعض جگہوں کو بابرکت سمجھنا، یاد رکھیں یہ سارے کے سارے جو چیزیں ہیں یہ بدعت ہیں، جائز نہیں ہیں. سید عمر کے زمانے میں، سید عمر کو کسی نے خبر دی کہ جس درخت مکہ میں، جس درخت کے نیچے صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت، بیعت الرضوان، بعض لوگ وہاں پہ جا کے برکت کے طور پر دو نفلیں پڑھتے. سید عمر کو غصہ آیا اور فوراً حکم دے درخت کو کاٹ دو. آج وہ درخت موجود ہے کہیں؟ آج درخت موجود نہیں ہے. کہاں گیا؟ سید عمر کے زمانے سے موجود نہیں، سید عمر نے کٹوا دیا. کیوں؟ انہوں نے فرمایا آج درخت کی تعظیم ہو رہی ہے، کل اس درخت کی عبادت بھی ہوگی. تو ہمیں شریعت نے ایک راستہ دکھایا ہے کہ ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ شرک کا سدے باب کرنا ہے. آپ کو یاد ہوگا جو مدینہ جاتے تھے آج سے تقریباً 15-20 سال پہلے، 7 مسجدیں ہوا کرتی تھی، یاد ہے؟ یہ لوگ یہاں پہ پرانے رہتے، 7 مسجدیں، 7 موسک، یاد ہے؟ جب زیارت کے لیے جاتے تھے مدینہ کی، تو سیدھی سی بات میں اپنی بات کرتا ہوں، میں بہت تنگ ہوتا تھا بچپن میں. وجہ یہ تھی کہ ایک تو مدینہ کی زیارت ہو تو اچھی بات ہے، الحمدللہ. مسجد نبوی میں جاتے تھے، نماز بھی پڑھتے تھے، پھر احد کے پہاڑ کی طرف بھی چلو ٹھیک ہے، جنگ احد یاد آتی ہے اور، لیکن 7 مسجد میں جا کے ہر مسجد میں 2 نفل پڑھنا، کچھ کوئی نیچے کوئی اوپر ہے، وہاں پہ جا کے سیدھی بات کافی عجیب سا لگتا تھا، برا لگتا تھا. یہ کیا ہے کہ بس یہی کام رہے کہ بس نمازیں پڑھتے رہو، مسجد میں جاتے رہو. بچپن میں ایک جیسے بچے سوچتے ہیں، یہ سوچتے ہیں. لیکن ایک دن میں ایک بات تھی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میرے بھائی جو 7 مساجد تھی کہاں ہے وہ آج؟ ہیں آج؟ ہے کہ نہیں؟ نہیں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ وہابی انہوں نے توڑ دیا ہے. کیسے؟ عمر خطاب وہابی تھے جنہوں نے اس درخت کو کاٹ دیا تھا، اور میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا تھا، لوگ مساجد میں جاتے تھے اور وہاں پر منتیں مانتے تھے، کوئی دھاگے باندھ رہا ہے، کوئی وہاں پہ کیا کر رہا ہے. یہ جو 7 مساجد تھی جنگ خندق میں، جنگ خندق جانتے ہیں؟ سن 5 ہجری میں، جسے جنگ احزاب بھی کہتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خندق، ایک بڑا گڑھا کھودنے کا حکم دیا تھا، خود بھی اس گڑھے کھودنے میں شریک ہوئے تھے. وہ اس لیے گڑھا کھودا تھا کہ جو مشرکین تھے وہ سب ایک گروہ بن کے، سارے جو ہیں وہ ایک ساتھ مل کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مدینہ میں حملہ کرنا چاہتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق کھودنے کا حکم دیا. یہ جو 7 مسجد تھی، یہ کیمپ تھے 7 صحابہ کے جو نگرانی کرتے تھے اس خندق کی. تو ان کو نشانے بنا دی گئی، نشانے تھے صرف، کیمپ تھے، مسجد نہیں تھی وہاں پہ. جب صوفی آئے عثمانی زمانے میں، انہوں نے اس نشانیوں کو جو ہے مسجد بنا دیا، وہ مساجد بنی. اور آپ دیکھیں بالکل قریب قریب مساجد ہیں، اور وہاں پر یعنی 5 وقت نماز بھی کوئی نہیں پڑھتا، وہ صرف ایک سمبل بنے ہوئے. تو جب یہاں گورنمنٹ نے دیکھا کہ لوگ وہاں پر جا کے بدعت کر رہے ہیں، تو اور بدعت کا سدے باب کرنا فرض ہے، تو اللہ کے فضل و کرم سے لوگوں نے ان کو شہید کر دیا، ہٹا دیے گئے، ختم کر دیا. لوگ وہاں پہ بدعت کرتے کرتے شرک کی طرف جا رہے تھے، کیونکہ جگہوں کی تعظیم کرنا بغیر دلیل کے جائز نہیں. تو حقیقت وہ مسجد تھے بھی نہیں، ان کو مسجد بنایا گیا بدعتی طور پہ، ان کو بنایا گیا اس لیے تاکہ لوگ مزید بدعت بنا پڑے، ان کو توڑ دیا گیا. اللہ اکبر. میرا خیال ایک رہ گئی، ایک یا دو ہے سر. نہیں، مطلب یہ ہے وہ ہے ایک قریب قریب، لیکن اگر آپ دیکھیں جہاں پر یہ 7 صحابہ جو ہے نگرانی کرتے تھے، ان کی ایک خاص جگہ تھی جیسے ہیڈ کوارٹر ہوتا ہے، پھر وہاں سے دوسرے صحابی جاتے تھے، یعنی جمع یہیں پہ ہوتے تھے. ایک جگہ پہ تو مشکل تھی ان کے لیے، کیونکہ کھانے کا انتظام، پینے کا انتظام، بیٹھنے کا انتظام، تو 7 کیمپ پہ آتے تھے ان کے لیے، رہنے کے لیے 7 کے اندر، یعنی ان کے ریسٹ کے لیے، آسانی کے لیے. بعد میں جاتے وہ پھر پھیر جاتے تھے. تو یہ جگہ قریب قریب ہے، اگرچہ وہ پورے وہاں سے لے کے آخر تک نہیں ہے، پھر اگرچہ لیکن تھوڑے سے دور بھی تھے، یہاں پہ سارے نہیں تھے، پھر ان کو قریب کر دیا گیا، اور ایک جگہ پہ 7 مساجد بنا دی گئی. واللہ اعلم. تو آج درس اتنا کافی ہے. بدعت کے اسباب پر میں بات کروں گا انشاءاللہ اگلے درس میں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے, قرآن و سنت پر چلنے کی سلف صالحین گروہ ہمارے اوپر اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبی محمد وعلی آله وصحبه اجمعین.